أن محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. سورة آل عمران کی آخری آیت. میں نے یہ ساتھی کے ذمہ لگایا تھا کہ اگلے ہفتے میں مجھے بیان شروع ہونے سے پہلے ہی یہ بتا دیں کہ بیان میں خواتین بھی ہوتی ہیں. ہر دفعہ بیان میں اچھی خاصی خواتین آتی ہیں، مگر مجھے کیونکہ وہ پردے میں بیٹھتی ہیں تو مجھے یاد ہی نہیں ہوتا. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ خواتین سے متعلق کوئی بات پورے بیان میں ہوتی نہیں. پھر بھی غنیمتیں معلوم نہیں کیسے آ رہی ہیں. کسی کو بالکل ہی نظر انداز کیا جائے وہ تو ایک دو دفعہ آئے گا، اس کے بعد کہے گا بھائی یہ تو ہمارے متعلق تو کوئی بات ہے ہی نہیں. تو میں نے پھر ان کے ذمہ لگایا تھا کہ مجھے یاد دلا دیں، تو الحمدللہ انہوں نے بھی یاد دلا دیا. انشاءاللہ بیان میں یہ طرز بیان اس طرح کا رکھوں گا تاکہ کوشش ہوگی کہ خواتین بھی اس سے مستفید ہوں. سورہ آل عمران کی جو آخری آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا اور مقابلے میں صبر کرو، اس پر بیان چل رہا تھا. مقابلے میں صبر کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دین کو باقی رکھنے کے لیے اور دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جو محنت کرنی پڑ رہی ہے، یہ صرف تمہیں نہیں کرنی پڑ رہی بلکہ دین کے دشمنوں کو دین کی دعوت روکنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑ رہی ہے. وہ بھی بہت کچھ کر رہے ہیں تمہیں روکنے کے لیے. ایسا نہ ہو کہ وہ تو کرتے رہیں، وہ نہ تھکیں، وہ عاجز نہ آئے اور تم کہو کہ ہمیں تو محنت کرنی پڑتی ہے. کیونکہ اس آیت کا اولین مصداق مجاہدین ہے، یہ خاص طور پر مجاہدین کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اس لیے تقریباً تمام مفسرین نے اس سے مراد جو اولین مصداق ہے وہ یہ ہے کہ میدان جہاد میں دشمن کے مقابلے میں تم صبر کا مظاہرہ زیادہ کرو. ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون، اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، زخم پہنچتے ہیں تو انہیں بھی پہنچتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہیں کچھ بھی نہ ہوتا ہو. آپ دیکھ لیجیے آج کل تو بہت کچھ ہو رہا ہے انہیں. ہمارے پڑوس ملک میں جو میدان گرم ہے، اس میدان میں انہیں بہت کچھ ہو رہا ہے، اتنا دکھاتے نہیں ہیں جتنا ہو رہا ہے. دکھاتے صرف ساشے ہیں تھوڑے بہت، اصل پیکنگ جو ہے نا وہ وہاں ہے. اور خبروں میں آ رہی ہے کہ فوجیں واپس جا رہی ہیں لیکن جانے بھی نہیں دے رہے. مگر اس کے پیچھے بھی محنت ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو دین پہ چلنے کے لیے، جن کو دین پہ چلنے کے لیے کسی بھی درجے میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان کو بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم صبر کرو ان سے زیادہ. سب اس میں داخل ہیں. آپ اگر گھر میں کوشش کریں گے کہ حلال کما کے لاؤں میں، اس میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے. بعض دفعہ والدین رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، بچہ بینک کی جاب نہیں کرنا چاہتا، والدین زبردستی کرواتے ہیں کہ نہیں کچھ کرو. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہیں روکنے میں کوئی بھی، والدین تو اس میں داخل ہیں ہی، والدین کے علاوہ بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں. تو تمہیں دین پہ چلنے پر عمل کرنے میں جتنی مشکلات آ رہی ہیں، تو تمہیں روکنے والا بھی کچھ نہ کچھ مشکلات سے دوچار ہوتا ہے. تو تمہیں ان کے مقابلے میں صبر زیادہ کرنا ہے. اس کی میں ایک بہترین مثال دوں آپ کو. آج کل شادی بیاہ کے موقع پر ولیمے کی یا شادی کی رسم میں بہت سے ناجائز کام ہوتے ہیں. مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، مرد اور عورت اکٹھے ہو رہے ہیں، بن ٹھن کے جاتی ہیں ٹھیک ٹھاک طریقے سے. مجھے تو حیرانی اس پر ہوتی ہے کہ یہ مکس گیدرنگ مردوں کی غیرت برداشت کیسے کر لیتی ہے. ایک تو ہے کسی اتفاقی موقع پر جمع ہو جانا مرد اور عورتوں کا کسی ایک مجمع میں, جیسے سفر میں جا رہے ہیں آپ ٹرین میں, آپ کو سیٹ ایسی جگہ ملی کہ وہاں خواتین بھی ہیں, یا خاتون کو سیٹ ایسی جگہ ملی جہاں مرد بھی ہیں. یہ ایک اتفاقی طور پر ہو گیا. اور ایک ہے شادی میں باقاعدہ اس کا انتظام کرنا کہ مرد اور عورت کے لیے سیپریشن کچھ الگ سے انتظام نہیں ہوگا. اور یہ بھی پتا ہے کہ یہاں اس مجلس میں عورت جو ہے نا خواتین, وہ شادی بیاہ کے موقع پر بننے سنورنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اس مجمع میں لوگ دلہن کو چھوڑ کے مجھے دیکھتے ہیں. یہ عورت کی ایک فطرت ہے زینت. او من ینشأ فی الحلیۃ وهو فی الخصام غیر مبین. قرآن مجید میں اللہ نے عورت کی ایک صفت بیان کی ہے کہ جو زیورات میں پلتی ہے, اس کی اٹھان زیب و زینت میں ہوتی ہے, اس کی فطرت کا حصہ ہے. بچی کو بچپن سے چوڑیوں کا اور میک اپ کا شوق ہوتا ہے, اور اس کو تھوڑا سا وہ ایسے کپڑے جو ہے نا ذرا چمک چھلو قسم کے کپڑے, کیا مجھے کوئی الفاظ نہیں آ رہے اس کو میں ڈیفائن کروں, کیا کہہ سکتے ہیں, چمکیلے بڑکیلے سے جیسے W11 ہوتی ہے, تو W11 جیسے کپڑے پہننے کا بچیوں کو بچپن سے شوق ہوتا ہے. یہ فطرت ہے ان کی. اور لڑکے کی جو فطرت ہے وہ مار دھاڑ کا اس کو ہوتا ہے. بچپن سے دیکھیں لڑکے شرارتی ہوتے ہیں, اس کو لگا دیا کھینچ کے, کبھی اس کی ٹانگ کھینچ لی, کبھی جناب کسی کے مکہ مار دیا, کبھی دیوار پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے, ماں باپ پریشان ہے, کبھی گر جائے گا اوپر سے کہ بیٹا نیچے اترو, کبھی درخت پہ لٹکا ہوا ہے. ہمارے دور کے بچے تو, دور ہمارا بھی کوئی اتنا پرانا نہیں ہے, لیکن 10-15 سال پہلے کے بچے ایسے ہی ہوتے تھے. اب جی بات ہے 10-15 سال میں وقت اتنی جلدی بدل گیا کہ بچے یہ شرارتیں بھی نہیں کرتے. کبھی دیکھا کوئی دیوار پہ چڑھا ہوا ہو, ماں باپ کو گرنے کا ڈر ہو, وہ اتنا ڈرپوک ہوتا ہے وہ چڑھتا ہی نہیں ہوتا. ابا ضرورت ہی نہیں. تو وہ ٹی وی ڈرامے فلمیں دیکھ دیکھ کے نا, ڈراموں فلموں میں محبت کے سین دیکھتے ہیں بچے, تو بچپن سے ہی جو شہوت پرست ہوتا ہے نا, جس کو بچپن سے لڑکیوں میں دلچسپی ہو, وہ بہادر نہیں ہو سکتا یاد رکھ. وہ صرف فلموں میں بہادر ہوگا. فلموں میں کہتے ہیں نا ہیرو بڑا بہادر ہوتا ہے بچپن سے ہی, وہ صرف فلموں میں ہوتا ہے. ورنہ جس کو عورتوں کی طرف رغبت زیادہ ہو, رغبت سے مراد شہوت پرستی والی رغبت, ہر وقت بد نظری کا شوق, لڑکیوں میں گھسنے کا شوق, تو ایسا آدمی بہادر نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیں. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بات کی ہے کہ شہوت پرست آدمی بہادر نہیں ہوتا. بہادر جو ہے نا جس میں مردانگی کا عنصر ہوتا ہے, اس کو زیادہ گھسنے کا شوق نہیں ہوتا لڑکیوں میں, مرد ہوتا ہے وہ, اس کو شرم آتی ہے. تو اللہ نے عورت کی فطرت یہ بنائی ہے. بچپن سے بچیوں کو گڑیوں سے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے, بچوں کو نہیں گڑیوں سے کھیلنے کا. ہاں جس بچے کا کوئی بھائی نہ ہونا, صرف بہنیں ہی بہنیں ہوں, تو اس میں بعض دفعہ تھوڑا سا زنانہ پن آ جاتا ہے. بہنوں کے ساتھ رہ رہے کے اس کو بھی چوڑیوں کا, ان چیزوں کا تھوڑا بہت زیادہ نہیں شوق ہو جاتا ہے. تو مرد کی فطرت بچپن سے ہی رکھی ہے مار دھاڑ, اور عورت کی فطرت بچپن سے ہی رکھی ہے زیب و زینت. تو اب جب آپ اس کو بھیج رہے ہیں شادی میں, اس کو پتا ہے کہ ساری بن ٹھن کے آئی ہوں گی, تو خواتین کی کوشش ہوتی ہے, خواتین بھی کہیں گی کہ آپ ہمارا تذکرہ شروع بھی کیا تو کیسے منفی طریقے سے شروع کر دیا, انشاءاللہ مثبت باتیں بھی کریں گے. یہ معاشرے میں جو منفی رجحان ہے نا, اس کو روکنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں, خواتین کے تحفظ کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. ہماری شریعت نے عورت کو جو پردے کا حکم دیا ہے, یہ عورت کی عزت اور احترام کے لیے حکم دیا ہے, تاکہ وہ مردوں کی ہوس کا نشانہ نہ بنے. مرد اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو بہت بھاری بھرکم قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. نکاح کی شکل میں مہر دے گا, ساری زندگی اس کا خرچہ پانی اٹھائے گا, اس کی بیماری, اس کی اولاد کا خرچہ, بڑی بھاری قیمت دے گا, تو پھر وہ اس کو اپنے گھر میں لا سکتا ہے, اس کو دیکھ سکتا ہے, ورنہ نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے اس کو. تو یہ عورت کی عزت ہے, احترام ہے. یہ عورت میں احترام نہیں ہے. ان کے ہاں تو جب چاہیں گے زنا کر لیں گے, تھوڑے سے پیسے پکڑا دیے, بعض دفعہ وہ بھی نہیں ہوتے, جبری زنا بھی بہت ہوتے ہیں, شادیاں وہ کرتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب آسانی سے خواہش پوری ہو سکتی ہے، تو عزت احترام کے ساتھ کسی کو بیوی بنا کے گھر لانا، پھر اس کی اولاد کو اپنے سر پہ لینا، اس کی ٹینشن، تو یہ کیا اس مصیبت کی کیا ضرورت ہے؟ اس معاشرے میں عورت کی عزت نہیں ہے. ہاں وہاں کی جو خواتین جو میڈیا پہ عزت دار نظر آتی ہیں، وہ معاشرے کی بہت تھوڑی سی خواتین ہیں جنہیں کوئی عہدہ مل گیا. اب ہماری خواتین جو ہے نا، وہ دیکھتی ہیں کہ وہ جو ہے نا وہاں کی ملکہ تھی، اور لیڈی ڈیانا کو دیکھتی ہیں کہ شہزادی تھی، کتنی عزت وہاں عورت کو ملی ہے. ہمارے یہاں کی تو کچھ شہزادی مارکیٹ میں آتی نہیں ہے. تو بات یہ کہ وہ ایک تھی شہر لیڈی ڈیانا، دو چار اور ہوں گی اس جیسی، باقی عام عورتوں کا جو حشر ہے وہ تو جا کے دیکھیں وہاں پہ کیا حشر ہے. تو ہمارے یہاں الحمدللہ ایسا نہیں. تو خواتین مکس گیدرنگ میں جاتی ہیں بہت زیادہ بڑے سنکھے، ایسی صورت میں مردوں سے اختلاف کا حکم کر دینا یہ پہلے درجے کی بے غیرتی ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ مرد اپنی بیوی اور بیٹی کو ایسی مجلس میں لے کے کیسے جاتا ہے جہاں اس کو پتا ہے کہ میری جوان بیٹی بال کھول کے بیٹھی ہوگی اور آگے آتے بابو اس کے کھلے ہوئے ہوں گے، خوب خوشبوئیں لگائی ہوگی، میک اپ کھوسا ہوا ہوگا، پورے اسٹیمپر کے ڈبے خالی ہو جاتے ہیں، اتنا میک اپ کیا جاتا ہے کہ وہ نہیں ہوتا کہ پورا، کیونکہ وہ لپائی پتائی ہوگی پورا گلیا بگاڑ دیا جاتا ہے، اسی ڈیزائن میں چلے گی تو وہ کون اس کو دیکھے گا. تو اتنا زیب و زینت اختیار کر کے مرد کی حیرت کیسے برداشت کر لیتی ہے کہ وہاں میرے دوست بھی ہوں گے، میں اپنی بیوی کو اپنی جوان بیٹیوں کو ایسے بن ٹھن کے لے جاؤں، وہاں سب دیکھ رہے ہیں اس کو. تو اپنے بارے میں سوچیں کہ جب دوسری اس طرح مزین عورتوں پہ نظر پڑتی ہے تو کیا اپنی نگاہیں ایسی پاک صاف رہتی ہیں اور اپنا دل پاک صاف رہتا ہے؟ اپنے بارے میں تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ میں اتنا پاک صاف نہیں ہوں، میرے دل میں غلط بےہودہ خیالات آتے ہیں، تو سوچنے کے دوسرے کے دل میں بھی آتے ہیں. وہ الگ بات ہے دوستی یاری میں وہ بھابھی بھابھی کر رہا ہوگا، بھابھی یہاں بیٹھی ہے، سسٹر یہاں بیٹھی ہے، دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ پیسے لے لو بھابھی نہ کہلواؤ، مجھ سے 100 روپے لے لو سسٹر نہ کہلواؤ. تو دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے خلیفہ تھے، بہت بڑے بزرگ، ابھی بھی زندہ ہیں، بہت بڑے بزرگ. تو حضرت نے ایک دفعہ ان سے مزاح کیا، ہمارے حضرت بڑے بے تکلف مزاح بھی کیا کرتے تھے اپنی خاص مجلس میں. تو حضرت نے ان سے مزاح میں کہا کہ آپ جو ہیں کیا نام ہے، اگر میں آپ کو ایک پناہ کا مدرسہ بنا کے دے دوں، ویسے مزاح میں لڑکیوں کا مدرسہ بنا کے دے دوں، تو کیا خیال ہے آپ کا دل چاہے گا نا ان میں سے کہ جو ہے نا آپ اپنی پسند کی چار سے شادی کر لیں؟ دل چاہے گا نہیں چاہے گا؟ تو وہ شرما کے نا گردن چکا کے ہلکا سا ہاں میں ماشاء اللہ بڑی تعریف کی، بڑے نیک بزرگ، تو گردن چکائی گئی اور ہلکا سا اشارہ کر رہے ہیں ہاں. حضرت بڑے مسکرائے، خوش ہوئے، فرمائے دیکھو جو بات دل میں وہ زبان، اور یعنی حضرت نے ان کی حوصلہ افزائی کی، دیکھو جھوٹ نہیں بول رہے، جھوٹ نہیں بول رہے، غلط بیانی سے کام نہیں لے رہے، جو دل میں ہے وہ بتا دوں. تو نیک آدمی تو ایسے ہی ہے، در دل میں پورا بول لے گا. تو اتنے ٹھگی بھی نہیں ہوتے نیک لوگ، آپ یہ سمجھے کہ یہ جو ہے وہ کہیں نظر پڑ جائے تو ایک دم ہی پاگل ہو جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا. یہ میں ماں سے ایک وضاحت کر رہا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو بیویوں کو لے جانے سے بن ٹھن کے بال کھولے ہوئے ہیں اس کے لہرا رہی ہیں بالوں کو ہوا میں، تو یہ بالکل ناجائز ہے. اس میں یہ کہنا کہ سب کی نگاہیں پاک صاف ہوں گی، کسی کو برے خوش خیالات نہیں آئیں گے، یہ مکانہ باتیں ہیں. اور اس دور میں تو یہ باتیں کرنا تو پرلے درجے کی بیوقوفی ہے، پرلے درجے کی بیوقوفی ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ایسی کیسا پیرودگی کا دور ہے. اور یاد رکھیں خواتین بھی آج کل مردوں کو دیکھنے میں بہت تیز ہے. یہ ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت بیان نہیں سن رہی، ان جو بیٹھی ہوئی ہیں نا ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو ہمارے حضرت کے پاس خواتین کے اصلاحی خطوط آیا کرتے تھے. حضرت بتاتے تھے کہ نام تو کسی، ظاہر ہے وہ تو شیخ کو ہر ایک کا نام سے یاد میں رکھتا ہے، تو لوگ اس کے سامنے اپنے جو ہے نا عیوب بھی بیان کرتے ہیں. حضرت ویسے ہی اجمالی طور پر بتاتے تھے کہ آج کل خواتین ہی مردوں کو دیکھنے کی بڑی مشکل، کوئی تھوڑا سا ہینڈسم اسمارٹ نظر آ جائے، کسی کی آواز اچھی ہو، کوئی زیادہ خوبصورت ہو، تو بس ایک خاتون کے بارے میں حضرت کے پاس ان کا خط آیا کہ ایک خطیب تھے پنجاب کے، ان کی آواز بہت اچھی تھی. تو خاتون کہتی ہیں سارا دن ان کی تقریر سنتی رہتی، بٹ پتا چلا یہ تقریر نہیں سنتی، ان کی آواز پہ لٹو ہو رہی ہے. تو آوازوں پہ لٹو ہو رہی ہے بھائی، دیکھ لیں گی تو پتہ نہیں جو ہے وہ بالکل ہی آواز پاپتا ہو جائیں گے. تو میڈیا نے جو ہے نا آج کل سب کو بہت زیادہ تیز کر دیا ہے. اس لیے جو اصل بات میں عرض کر رہا تھا کہ ایسی مجلس جو مکس گیدرنگ ہو شادی بیاہ میں, قرآن مجید میں اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں تمہیں جانے کی اجازت نہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو میری آیات میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں, میرے احکام کا کھلے عام مذاق اڑا رہے ہیں, اصل میں تو یہ اللہ کے احکام کے مذاق اڑانے سے متعلق ہے, لیکن عمومی حکم ہے کہ جہاں بھی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے کھلے عام, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, اللہ فرماتے ان سے اعراض کرو. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, اللہ فرماتے جب یہ اس قسم کے لغویات سنتے ہیں أَعْرَضُوا عَنْهُ, اسے اعراض کرتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, کہ جب یہ لغویات سے گزرتے ہیں تو عزت احترام کے ساتھ گزر جاتے ہیں, اس میں شرکت نہیں کرتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دیندار آدمی کو جب یہ مسئلہ پتا چلتا ہے, یا دیندار خاتون کو جب یہ مسئلہ پتا چلتا ہے کہ ایسی شادی میں جانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے, وہ فوراً رشتے داروں کا بہانہ سامنے آ جائے گا. سگا بھائی ناراض ہو جائے گا, میری سگی بہن ناراض ہو جائے گی, اور فلاں ناراض ہو جائے گا, فلاں ناراض ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ تو بڑے قریبی رشتہ ہے. تو ایسے موقع پر یہ سوچ لیا کریں کہ آپ اس کی رشتے داری کی خاطر خدا کو ناراض کر رہے ہیں, لیکن وہ آپ کو خوش کرنے کی خاطر شیطان کو ناراض کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ یہ نہیں سوچتا کہ بھائی میرا بھائی شادی سے محروم رہ جائے گا اگر میں نے شادی شریعت کے خلاف کی, تو چلو اللہ کے لیے نہ صحیح, میں رشتے داری کو جوڑنے کے لیے اپنے بھائی کی خاطر مس گیدرنگ نہیں کرتا, یہ حرام کاری نہیں کرتا. میں وہ کبھی نہیں کرے گا, وہ ڈرا رہے گا اپنی بدماشی سے, دیکھا تم نے آنا ہے آؤ, نہیں آنا ہے نہیں آؤ, ہم ویسے ہی کریں گے جیسے ہماری سمجھ میں آتا ہے. تو یاد رکھیں ایسے موقع پر خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش کرنے کی اجازت نہیں ہے, والدین کی بھی مرضی پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایسے موقع پر صاف لفظوں میں منع کر دیں. مجھے پرسوں کسی صاحب نے کہا کہ وہ فلاں جگہ نکاح کرنا ہے, آپ چلے جائیں گے, آپ سے پڑھوانا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, کہاں ہے, میں ہال میں آج تک نہیں گیا کبھی نکاح پڑھانے, کسی کو مسجد میں پڑھا دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہال تو ہمارے ہیں بھی پڑوسی میرے کام کھڑے ہوئے. میں نے کہا ہال میں جو ہے ہال کے نام سے مجھے ہال لوٹنا شروع ہو جاتے. میں نے کہا وہاں میٹ گیدرنگ ہوگی, تو کہنے لگے نہیں. میں نے کہا سوچ لیں, کہہ رہے نہیں نہیں بالکل الگ انتظام ہوگا. میں نے کہا پھر سوچ لیں, کہہ رہے نہیں نہیں آپ بے فکر رہے, مجھے پتا تھا کہ یہ ان موقع پر گڑبڑ کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھیں, مجھے پتا چلا نا وہاں جا کے پتا چلا, گیٹ سے واپس ہو جاؤں گا میں. ہمارے حضرت نے ہمیں یہ سکھایا. دیکھو کوئی گناہ کرنا بھی ہے نا, چھپ کے کر لے انسان, کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے, شرم اجازت نہیں ہے, لیکن کھلے عام چوک میں بیٹھ کے ایک جرم کرنا, حدیث میں آتا ہے کل امتی معافن الا المجاہرین, میری ساری امت لائق عفو ہے مگر جو کھل کے گناہ کرتے ہیں وہ قابل معافی نہیں ہے. اللہ کہیں گے تو اپنے گناہ پر کتنے لوگوں کو گواہ بنا رہا تھا, تجھے خود شرم نہیں آتی. کہیں یہ نہ سمجھیں کہ چھپ کے گناہ کرنے کی اجازت ہے. میں بتا دوں کہ چھپ کے گناہ کرنا کم درجے کا گناہ ہے, اس سے گناہ کی کم از کم اشاعت نہیں ہوتی, اور کھلے عام گناہ کرنا یہ اعلیٰ درجے کا گناہ ہے. اس سے نہ صرف یہ کہ گناہ خود کرتا ہے انسان, بلکہ اس گناہ پر گواہ بنا کر اشاعت بھی کرتا ہے. تبھی آپ دیکھ لیں کہ وہ علماء جو ایسی مجالس میں جاتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ گناہ کی اپنے عمل سے اشاعت بھی کر رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جب فلاں آ سکتا ہے اس مجلس میں تو یہ ناجائز ہوتی, تو فلاں کیوں آتا, فلاں یہ کام کر رہا ہے تو حرام کیوں ہے یہ. اس لیے ایسی مجلس میں یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں, لوگ بعض دفعہ یہ تانا بھی دے دیتے ہیں کہ بھائی تم کون سے اتنے نیک ہو جو مس گیدرنگ سے اجتناب کر رہے ہو, تم تو فلاں گناہ بھی کرتے ہو, فلاں گناہ بھی کرتے ہو. اس سے کہتے ہیں بھائی کرتے ہیں مگر گواہ نہیں بناتے, فلاں کا گناہ چھپ کے کرتے ہیں, ساری دنیا کو گواہ نہیں بناتے, یہاں گواہ بنا دیں گے تو پھر جو گناہ سب کے سامنے کیا جاتا ہے اس کی توبہ بھی پھر الگ اعلان کی جاتی ہے, اس کی توبہ بھی سب کو گواہ بنانا ضروری ہے. اس لیے بھائی یہ جو ہے نا قرآن مجید کی آیت وصابر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ صبر کرو، یہ اس موقع کے لیے تھی. کسی خاتون کو ایسی ناجائز تقریب میں شرکت کی دعوت دی جائے تو آپ اس پہ صبر کریں، آپ بولے نہیں ہم نہیں جائیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی، وہ صبر کرے گا اپنی تکلیف پہ اور وہ آپ کو دعوت دے گا، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا. تو اللہ فرمائے تمہارا صبر اس کے مقابلے میں زیادہ ہونا چاہیے. ایک صاحب ہے ہمارے جان پہچان والوں میں، بینک کی جاب کرتے تھے، انہوں نے چھوڑ دی، بالکل دیوالیاں نکل گیا، روڈ پہ آ گئے. پھر بہرحال حلال کام کرتے کرتے پھر اللہ نے ان کو اس کی ریکوری ہوئی الحمدللہ، وہ کافی ایماندار ہو گئے. بیوی نے شرعی پردہ بھی کر لیا. اب جب بیوی نے شرعی پردہ کیا نا تو دیور ناراض ہو گیا، بہت سخت. بڑے بڑے بھائی کو بھی دیور ہی کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں؟ شوہر کے بڑے بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ جیٹھ صاحب ناراض ہو گئے. یہ بات تقریباً 13 سال پرانی بتا رہا ہوں. جیٹھ نے اتنے تانے دیے، اتنے تانے دیے کہ کیا میری نگاہیں خراب ہو گئی ہیں؟ پہلے تو پردہ نہیں کرتی تھی، اب میں کیا گندا ہو گیا ہوں؟ کیا میں ترکیا ہو گیا ہوں؟ کیا میں بھابھی کا احترام نہیں کروں گا؟ بہت تانے دے دے کے اس آدمی کو، بس یوں سمجھے کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوا اس کو، ورنہ وہ اتنا پریشان میرے پاس آتا بار بار کہ بہت تانے مل رہے. بیوی کو بھی اس کی بیچارے کی بیوی کو بھی. پھر والدین نے صاف ستھر نے الگ تانے دینا شروع کر دیے کہ ہمارا بیٹا کیا خراب ہے جو اس کے سامنے نہیں آیا. ایسے ایسے تانے دے کے کوشش کرتے ہیں جان سے مار دیں. تو ان کا غائبانہ تعلق ہو گیا تھا ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے، زیادہ نہیں ہوئی تھی بس کتابوں کی حد. تو اسی سے انہیں اتنی الحمدللہ اتنی پاور پیدا ہو گئی، انہوں نے کہا بھائی کچھ بھی کر لو میری بیوی تو پردہ کرے گی، کچھ بھی کر لو. آج تک اس کا بھائی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا. میں میرے سامنے بھی کبھی دونوں بھائیوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو بڑی عزت سے سلام کرتا ہے. میں نے کہا آپ صلہ رحمی کرتے رہیں، اس سے احترام سے بات کرتے رہیں. وہ سیدھے منہ جواب نہیں دیتا میرے سامنے. معاف نہیں کیا، 15 سال گزر گئے، 13 سال گزر گئے، مگر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. والدین بھی ہر موقع پہ تانے دیتے رہتے ہیں، لیکن اس جوان کے بچے نے خود بھی عمل کیا اور اس کی بیوی نے بھی الحمدللہ مضبوطی سے عمل کیا. تو یہ ہے وصابر کہ دشمن کے مقابلے میں تم صبر زیادہ کرو. وہ بھی تو صبر کر رہا ہے، اس کو بھی تو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن وہ اس تکلیف کے آرام سے بیٹھ نہیں جاتا کہ چھوڑو بھائی اب چھوڑو رہیں گے، بس کر لیا پردہ کیا کریں، سمجھا تھوڑی سکتے ہیں، چھوڑو بھائی ہے تعلقات باہر کر لو. وہ استقامت دکھا رہا ہے اپنے گناہ پر. تو اللہ فرماتے ہیں جب وہ استقامت دکھا سکتا ہے اپنے جرم پر تو تمہیں نیکی پر اس سے زیادہ استقامت دکھانی. اسی سے ملتا جلتا ایک اور مضمون قرآن مجید میں ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم کو شرک اور بدعت سے روکا ہے، بتوں کی مخالفت کی، ایک بات یاد رکھیے کہ جب انسان کسی کو معبود بنا لیتا ہے جھوٹا بھی، آپ اگر ایک جھوٹ زبان سے 100 دفعہ بولیں گے تو 101ویں مرتبہ میں آپ کو یہ شبہ ہوگا کہ شاید میں سچ کہہ رہا ہوں. انسان جو بولتا ہے اس کے دماغ پہ اس کا اثر پڑتا ہے. کتنی ہی غلط بات ہو اگر کرنا شروع کر دیں گے تھوڑے دن میں اس پہ یقین آنا شروع ہو جائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی وہ بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی، پتا تھا کہ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں یہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے، 100% یقین تھا. لیکن کرتے 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 وہمی تو بن گئے نا، کوئی باپ دادا سے عبادت ہو رہی ہے تو کچھ تو ہوگا ان میں، کچھ تو ہوگا، ایسے خالی خلی بھی نہیں ہے، کچھ تو ہوتا ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو کچھ نقصان ہو جائے گا. دوسری طرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کی کھل کے مخالفت شروع کر دی، انکم وما تعبدون من دون اللہ، کہ تم اور تمہارے جتنے معبود ہیں اللہ کے سوا جو ہے عدو بلی، وہ سارے میرے دشمن ہیں. اور ایک مرتبہ تو بہت ہی زیادہ برا سلوک کیا ان کے ساتھ کہ جب ساری قوم گئی تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بت قدے میں گئے اور وہاں جو سب سے بڑا جو مسکنڈا تھا نا کلاڑا لے کے اس کو چھوڑ دیا، باقی سب کی آنکھ ناک کان، کسی کو لنجا بنا دیا، کسی کو ٹنڈا بنا دیا، کسی کو بہنگا بنا دیا، کسی کو اندھا بنا دیا، سب ٹیڑھا میڑھا کر دیا. تو یہ تو اب آپ دیکھیں ایک طرف کسی کا اتنا احترام کہ لوگ اس کے سامنے سر رکھ رہے ہیں کسی بت کا، جیسے وہ ہندو کرتے ہیں نا بھگوان کا پھول لا کے ڈال رہے ہیں اور جناب اس کو پتہ نہیں مٹھائیاں رکھ رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اور ایک دوسرا بندہ جا کے اس کا سر اڑا دے، تو جو وہمی ہے نا وہ ڈر جائے گا، بولے گا بھائی یہ تو کہیں ایسا نہ ہو عذاب آ جائے اس کے اوپر، کہ اتنا احترام کسی کا کر رہے ہیں تو ایک دل میں اور بیٹھ جاتا ہے کہ اس کی بے گرامی سے عذاب نہ آ جائے. ابراہیم علیہ السلام نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، اور بغیر کسی تکلف کے ان کو پتہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، مٹی کے بنے ہوئے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں، سب کو ٹنڈا اور لنجا کر دیا. تو جب قوم واپس آئی ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کس نے کیا، فرمایا پہاڑا ہوں کبھی روم ہاتھ، یہ جو بڑا والا ہے نا اس نے کیا، تو یہ کندھے کے لٹکا کے کلاڑی بیٹھا ہوا پڑے گا سب کو دیکھ رہا ہے، اس نے سب کو مارا. تو ایک دم ان کو ندامت ہوئی کہ یہ بےچارا کیسے مار سکتا ہے، یہ تو کھڑا ہوا، یہ تو جہاں کھڑے کر دو قیامت تک ادھر ہی کھڑا رہے گا بےچارا، یہ کیسے مار سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو تنبیہ دی کہ ان کانوں یہ انتقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو، ان کو پتا تھا کہ ہم بہت بول بھی نہیں سکتے، یہ بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمیں مارا کس نے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر بھی دکھ اور تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ان پر بھی دکھ، یہ مجرم کا نام تک تو بتا نہیں سکتے، تمہاری بیڑیاں کیا بنائیں. تو جب کھل کے مخالفت شروع کی ہے بہت زیادہ، تو قوم کہنے لگی کہ اے ابراہیم کیا تمہیں ہمارے معبودوں سے ڈر نہیں لگتا، کیا تمہیں ہمارے معبودوں سے، یعنی امکان کے درجے میں تو ڈر لگنا چاہیے، بالفرض اگر یہ برحق ہوئے تو تم تو اتنی مخالفت کر رہے ہو، یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ. تو حضرت ابراہیم کا جو جواب تھا نا وہ بڑا شاندار جواب تھا. وہ جواب ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ نافرمان آدمی جب آپ کو گناہ کی دعوت دے اور وہ نہیں کرے دعوت پر، اور وہ آپ کی استقامت سے حیران ہو کہ کیسے معاشرے سے کٹ رہا ہے، اور آپ کو ڈرائے کہ آپ کو ہم سے ڈر نہیں لگتا، آپ معاشرے سے کٹ جاؤ گے، آپ اس شادی میں شرکت نہیں کر رہے، آپ تو بالکل الگ تھلگ زندگی گزارو گے، آپ نے جناب دیور سے بھی پردہ کر لیا، جیٹ سے بھی پردہ کر لیا، اور نندوئی اور بہنوئی اور معلوم نہیں کون کون سے مختلف قسم کے جو ہے نا وہ رشتے، شوہر کا چچا، شوہر کا پھوپھا، شادی شوہر سے ہوتی ہے، پورا خاندان جو ہے وہ شوہر بن جاتا ہے. تو اتنے لوگوں سے پردہ کر لیا تو یہ تو بالکل معاشرے سے کٹ کے الگ تھلگ ہو جاؤ گی، خواتین کی تانے دیتی ہیں. تو جواب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا نا وہی جواب آپ ان لوگوں کو دے دیا کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، کہ میں تمہارے ان معبودوں سے کیسے ڈروں جن کے برحق ہونے کی تمہارے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اور جبکہ تم میرے معبود سے ڈر نہیں رہے جس کے برحق ہونے کی دلائل کے انبار کائنات میں لگے. اللہ نے پھیلا دی فائی الفریقین احق بالامن، تو بتاؤ ہم دونوں میں امن میں کون زیادہ امن میں، کون زیادہ بے خوف ہونا چاہیے، تمہیں زیادہ خطرہ ہے کہ تم ان معبودوں کی عبادت کر کے میرے معبود کا انکار کر رہے ہو جس کے برحق ہونے کے اتنے دلائل ہیں، تو جب تمہیں میرے معبود سے ڈر نہیں لگتا جو سچا ہے، تو مجھے تمہارے پتھر کے بنے ہوئے جھوٹے معبودوں سے کیوں ڈرو، ڈرنے میں تمہیں زیادہ ڈر لگنا چاہیے، تمہیں نہیں لگا تو مجھے کیوں لگ. تو یاد رکھے جب کوئی یہ کہا کرے نا کہ یہ تمہیں ملا بن جاؤ گے، مولوی بن جاؤ گے اور سب سے الگ تھلگ ہو جاؤ گے، تو اور تمہیں ڈر نہیں لگتا کیا ہو جائے گا، تو ان کو بولے گے تمہیں قبر کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا، تمہیں میدان حشر کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا، تمہیں جہنم کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا، اور تمہیں خدا کی نافرمانی جس رب کی ہم تم کی طرف ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں اسی کا کھا کے، اسی کا پہن کے، اسی کے دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے، ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، فرمایا تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ آنکھ جو ہمارے سر میں لگی ہوئی ہے یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنائی ہے، یہ کان جو ہمارے جو ہے نا دماغ میں لگے ہوئے ہیں اور ان سے ہم سنتے ہیں، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر سب کچھ سن رہے ہیں، یہ ہم نے خریدے نہیں ہیں بازار سے اپنی محنت کی کمائی سے. عورت کو اگر اللہ نے حسن و جمال دیا ہے اور وہ اس حسن کا ناجائز استعمال کرتی ہے، مردوں کی حوث کی نگاہیں کا جو ہے نا مرکز اور محور بنتی ہے، اس سے اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو آپ نافرمان سے کہا کریں کہ بھائی جب تمہیں خدا کی بغاوت اور نافرمانی سے ڈر نہیں لگتا تو ہمیں خدا کی فرما برداری سے بھلا ڈر کیوں لگے، ہم اگر ڈر گئے اور تم نہیں ڈرے تو ہم تو پرلے درجے کے بیوقوف ہوں گے، کہ جس کو ڈرنا چاہیے وہ کم وقت ڈرے گا اور جس کو بہادری دکھانا چاہیے وہ ڈر رہا ہے. ایک آدمی کے پاس ہتھیار رکھا ہوا ہے چیمبر میں بندوق میں گولیاں بھری ہوئی ہیں اس کے, دوسرے کے پاس غلیم بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے, اور پتلا باریک تھا قمیض اتارے تو چاپے نظر آئے اس کی, اتنا دبلا اتنا کمزور, اور یہ باڈی بلڈر بھی ہے, اس کے پاس گن بھی ہے اور اسلحہ بھی ہے اور سب کچھ ہے. اب وہ اس پتلے آدمی نے اس کو دھمکی دے دی تو یہ کانپ رہا ہے. لوگ کیا کہیں گے, بھائی جس کو ڈرنا چاہیے وہ ڈر رہا نہیں ہے, جس کے پاس سب کچھ موجود ہے, اسلحہ بھی ہے, طاقت بھی ہے, قوت بھی ہے, تعلقات بھی ہیں, منصب بھی ہے, وہ گھبرا رہا ہے. تو لوگ کہیں گے تو سب چیزیں ہیں مگر دماغ نہیں ہے لگتا اس کے پاس. ساری چیزیں اگر انسان کے پاس ہو نا, دماغ کی کمزوری ہو تو پھر وہ واقعی ڈرتا ہے, اور اگر بعض دفعہ کمزور آدمی دماغی طاقت استعمال کر کے حاوی آ جاتا ہے, ڈرا دیتا ہے, تو یہ اس کی علامت ہے, بیوقوف اور رحمت ہے. تبھی اللہ نے قرآن مجید میں دینداروں کی جو علامت بتائی ہے نا, وہ عقل مند, سب سے بڑی علامت کیا کہ دیندار عقل مند ہوتے ہیں, کوئی احمق اور بیوقوف کبھی دیندار نہیں بن سکتا, یہ بات یاد رکھیں. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جو بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت جلدی نیک بن جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے, بیوقوف لوگ دیر سے نیک بنتے ہیں. اگر احمق اور بیوقوف دیندار زیادہ بنتے تو پھر اللہ بار بار قرآن مجید میں ان کی ارادی چلا آیا الباب, اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں, عقل مند نشانیاں دیکھ کے استدلال کرتے ہیں اور پھر اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں, اللہ کی عظمت کا یقین بھی کرتے ہیں اور پھر اعمال بھی اچھے اختیار کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلاں بزرگ ہیں ماشاء اللہ اتنے سیدھے ہیں, اتنے اچھے ہیں, بس یعنی اچھے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان بیچاروں کو نہ دین کا کچھ پتا نہ دنیا کا کچھ, اتنے نیک ہیں, کوئی بھی بیوقوف بنا کے چلا جاتا ہے ہمارے حضرت کو لوگ کہتے ہیں. تو ہمارے جو حضرت تھے نا, جو بڑے ذہین تھے حضرت رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ, وہ فرماتے تھے کہ جب لوگ کہتے ہیں نا ہمارے حضرت بہت ہی بیچارے سیدھے ہیں, تو مطلب یہ ہوتا ہے اتنے بیوقوف ہیں کہ ان کو دنیا کا کچھ پتا نہیں, نہ دنیا کا نہ دین. وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیوقوف دیندار نہیں بن سکتا, سب سے زیادہ دیندار پیغمبر ہوتے ہیں, اور پیغمبر سارے بہت ذہین ہوتے ہیں. کسی کوئی پیغمبر معاذ اللہ دماغی کمزوری میں یا ذہنی لحاظ سے غباوت ان میں نہیں ہوتی کسی پیغمبر. تو یہ آیت کیا ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا, صبر کرو, ذاتی صبر بھی, وصابروا, اور جو بھی دین کے دشمن ہیں, وہ حقیقی دشمن ہو جیسے کافر اور عارضی دشمن ہو جیسے مسلمان جو نافرمانی کی دعوت دے رہا ہے, ان سب کے مقابلے میں تمہیں صبر کا مظاہرہ زیادہ کرنا ہے. دو ارکان ہو گئے مصابرہ کے, یہ صابر جو ہے نا مصابرہ سے نکلا ہے. تو تیسری چیز کے مقابلے میں صبر وہ کیا ہے, وہ ہے شیطان اور اپنے نفس سے مقابلے میں صبر. بلکہ ان کو الگ الگ نمبر دے, شیطان بھی انسان کو گناہ کی طرف اکساتا ہے, ٹھیک ہے, وہی اکساتا ہے اصل کو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ادھر سے زور لگائے گا اور تم دوسری طرف زور لگاؤ, اس کے مقابلے میں تمہیں صبر کا مظاہرہ زیادہ کرنا ہے. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم. اللہ فرماتے ہیں میں نے شیطان تجھے مہلت دے دی ہے, تو اپنے گھڑ سوار بھی لے کے اور پیادہ پا بھی لے کے ان پہ حملہ کر دے, کیسا بہترین کنایا ہے, چھوڑ نہیں ان کو, گمراہ کرنے کا تجھے میں نے پورا موقع دے دیا, تو ادھر سے زور لگا, گھڑ سوار بھی اور پیادہ پا بھی لے کے, یعنی جنگیں ہوتی تھی نا پہلے گھڑ سوار بھی اور پیدل فوج بھی, سب لے کے حملہ کر دو تو کیا بچے گا اس کا, تو بےچارے کی گوڑیاں بھی نہیں آ پائیں گی. اللہ نے فرمایا شیطان تو نے مجھ سے مہلت مانگی, اب بنی آدم ہے اور تو ہے, یہ میدان ہے دنیا, یہ کھیل کا میدان ہے, تو اپنے گھڑ سوار بھی لا اور پیدل فوجیں بھی لا, سارے میزائل توپے جٹ تیارے اور جناب سارے جو ہے نا وہ 32,000 ٹن مزنی بم, یہ سب چیزیں لا کے ان پہ برسا اور ان کو دین سے ہٹانے کی کوشش کر, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی, جو تیرے غلام ہوں گے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں آ جائیں گے, اور جو میرے بندے ہوں گے میرا بندہ بننا چاہیں گے, تو ساری پوری ایری چوٹی کا زور لگا لے گا مگر وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے. وعید ہوں, اور ان سے لمبی لمبی امیدیں بھی دلا, ان سے باتیں بھی کر, یہ بڑا خطرناک, شیطان کے گھڑ سواروں سے مقابلہ آسان, اس کی پیدل فوج سے مقابلہ بھی آسان, اس کے بموں اور میزائلوں کا مقابلہ بھی آسان, لیکن ایک تیر شیطان کا ایسا ہے جو اس آیت میں قرآن نے بیان کیا، اس کا مقابلہ بڑا سخت اور شیطان اسی تیر سے مارتا ہے، وہ کیا ہے؟ عیدہم، ان سے وعدے کر. کیا وعدے کر؟ یہ حرام کھا لو، یہ کھا لو، اس کے نتائج بہت اچھے نکلیں گے، بعد میں توبہ کر لینا. فی الحال کھا پی کے تمہارے اتنے بچے ہیں، بیوی ہے، آرام سے گھر بھر بنا دو، اس کے بعد توبہ وبا کر لینا، بعد میں دیکھا جائے گا بڑھاپے میں. ابھی حج کے پیسے رکھیں، حج بعد میں ہوتا رہے گا، زندگی بڑی ہے، مہلت مل جائے گی. دیکھ رہا ہے ادھر بھی دھماکے ہو رہے ہیں، ادھر بھی لوگ مر رہے ہیں، ادھر بھی کٹ رہے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر رہا ہے، لیکن شیطان کیا کرے گا؟ باتیں کرے گا، نہیں نہیں نہیں، یہ دوسرے مر رہے ہیں، تو نہیں مرے گا، ابھی یہ حج کے پیسے رکھے گئے، پی جا، حج ہو جائے گا آرام سے، بعد میں مل جائیں گے پیسے، زندگی بہت ہے. جوان آدمی، جوان مرد اور جوان عورت، اس کو کیا امید دلائے گا؟ ابھی جوانی ہے، شہوت پرستی کے گناہ کر لے، اپنی خواہشات کو پورا کر لے. آپ ہی 10 سال، 5 سال، 8 سال کے بعد جا کے توبہ کر لیں، توبہ تو 99 سال کی عمر میں بھی قبول ہو جاتی. ابھی دیکھ لے، ڈرامے بھی دیکھ لے، فلمیں بھی دیکھ لے، انٹرنیٹ پہ بہودہ چیزیں بھی دیکھ لے، اور جو حرام خواہشات کو پوری کر سکتا ہے، سارے مزے ایک دفعہ اڑا لے، خود ہی تھک جائے گا، خود ہی آگے آ جائے گا، ورنہ حسرت رہ جائے گی، وہ والی فلم کیوں نہیں دیکھی میں نے. یہی ہوتی ہے نا آج کل نوجوان کو، جو ہے نا حسرت کہ نئی فلم آئے گی، ایسا نہ ہو میں رہ جاؤں، سارے دیکھ لیں، میں تو پھر اندھوں میں، جیسے ہوتا ہے نا کانوں میں اندھا، میں تو کچھ، مجھے تو کچھ بھی نہیں آئے گا. تو پہلے سارے مزے اڑا دو ایک دفعہ تسلی کے ساتھ، تاکہ حسرت نہ رہے. ہمارے دوست تھے یورپ گئے، تھوڑا پہلے وقت کی بات ہے، تو زنا سے بچتے تھے، شراب سے بچتے تھے. یورپ گئے تو کہتے ہیں میں جتنے نائٹ کلب ہیں ایک سروے میں نے ضرور کیا ہوں. میں نے کہا بھائی تو بے دین تھے اس وقت، بعد میں اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی. میں نے کہا کیوں کہہ رہے؟ میرے دل چاہتا تھا کہ حسرت نہ رہے کہ میں نے دیکھا نہیں ہے. سب کہہ رہے بس گناہ کے بہت قریب پہنچ گیا تھا، اللہ نے بچا لیا. تو وہ تو ہزار میں ایک ہے جس کو توبہ کی توفیق مل گئی وہ. لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا، جو حسرت پوری کرنے کے لیے ایک دفعہ نائٹ کلب کا چکر لگائے گا، وہ اس دلدل میں پھنسے گا. پھر شیطان ہر دفعہ گناہ کروائے گا، ایک اور دفعہ کر لے توبہ کی مہلت تجھے مل جائے گی. پھر توبہ کی امید پر ایک دفعہ گناہ کرے گا، شیطان کہے گا ابھی مرا تھوڑی جا رہا ہے، جیسے ہی اس دفعہ گناہ کے بعد نہیں مرا، ایک اور دفعہ کر لے. اور اگر توبہ کر بھی لے گا تو پھر شیطان توبہ توڑوائے گا اس سے. تو یہ جو ہے نا لمبے لمبے امیدیں، وعدے، یہ بڑا خطرناک تیر ہے. اور اس تیر کا بہترین علاج آپ کو بتاؤں، شیطان کے اس وار کے لیے بہترین ڈھال ہے. دیکھو جیسا حملہ ہوتا ہے نا، اسی قوت سے مقابلہ ہو اور اسی نوعیت کا مقابلہ ہو تو کامیاب ہوتا ہے. سامنے والا کلاشن کوف لے کے لڑ رہا ہے، آپ چاقو سے نہیں لڑ سکتے، آپ کو بھی کلاشن کوف لینی پڑے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال، یہ بہت اہم نقطے کی بات بتا رہا ہوں، اسے ذرا غور سے سنیے. شیطان کا وار کیا ہوتا ہے؟ اس دفعہ کر لے، اگلی دفعہ نہیں کرنا. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سب کے ساتھ یہی وار ہوتا ہے. تو شیطان کو بتاؤ اس دفعہ نہیں کروں گا، اگلی دفعہ کر لوں گا. نہیں یار، میرا تلے پاس ہے. اس وقت ہلکی بات نہ سمجھے جو میں بتا رہا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کو توبہ کی توفیق اسی طرح ملی ہے، ورنہ کم وقت شیطان کرواتا رہے گا، گناہ کرواتا رہے گا. خدا کی قسم بڑھاپے میں بھی نہیں چھوٹتا. پھر زنا کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، مگر زنا کی خواہش بڑھاپے میں بھی رہتی ہے. اور یاد رکھو بڑھاپے میں گناہ چھوڑنا زیادہ مشکل ہے بنسبت جوانی کے. اس پہ میں پہلے بھی 2-3 دفعہ بیان کر چکا ہوں، انٹرنیٹ پر بھی کلپ موجود ہے. ہمارے بزرگوں نے اس کی تشریح دی ہے کہ جوان، جیسے جو ہے نا جوان آدمی، آپ نے دیکھا ہوگا نئی گاڑی جو ہے نا، نئی گاڑی شو روم سے لے کے آپ نکلے، اس کے ایکسیلریٹر میں کس قدر طاقت ہوتی ہے، ذرا سا پاؤ ایکسیلریٹر رکھو گے زو کر کے بھاگے گی، بہت اسپیڈ ہوتی ہے، جدھر کو دل چاہے گا ادھر بھاگ جائے گی. فوراً دل چاہ رہے کہ چلو جی سوراب بورڈ سے آگے طرح چلتے ہیں، وہ ہائی وے پہ بڑے بڑے ہوٹل بنے ہیں، دوستوں کا پروگرام بنا، چل بھائی بیٹھ یار، زوم کیا اور پہنچ گئے حیدرآباد کے قریب پہنچ گئے. ہوتا ہے نا نئی گاڑی آتی ہے تو دعوتوں کے لیے جاتے ہیں نا، بہت دور دور، یہ قریب والے تو اچھے لگ ہی نہیں رہے ہوتے. لیکن اگر پرانی گاڑی ہو، ایکس پرانی سی رکھی ہوئی ہے، یار ہائی وے پہ چلتے ہیں، پیدل چلے جائیں گے، اس پہ بیٹھیں گے، کیونکہ جتنی دیر میں جا کے اٹھے گی, اٹھتے اٹھتے ٹائم لگ جائے گا. تو کسی بھی چیز کا داعیہ جب پیدا ہوتا ہے تو فوراً اس کی طرف قدم بڑھتے ہیں. جوان آدمی کی یہ صفت ہے, خواہش پیدا ہوگی, کوئی جیسے مزین عورت سامنے گزر گئی, بڑا دل چاہے گا ایک دم دیکھنے کا, پورے پورے کا اتنا دل یہ چاہے گا جتنا جوان کا چاہے گا, بہت چاہے گا دل, ایک جذبات کا طوفان ابھر جائے گا. لیکن جیسے نئی گاڑی کی اسپیڈ بہت تیز ہوتی ہے, بریکیں بھی ویسے ہی ہوتی ہیں. نہیں آئی بات, اب آپ نے نکالی 0 میٹر کرورا شو روم سے, زوم کر کے جا رہے ہیں, ایک دم خیال آیا کہ بھائی یہاں بریک لگاؤ. شو مارنے کے لیے بات تک پڑی, اسپیڈ سے بریک مارتے ہیں, ایک دم بریک ماریں گے, جہاں ماریں گے گاڑی وہیں جام ہوگی, وہی دیکھے گی کتنی تیز رفتاری سے جا رہے ہیں. چلو جی, جہاں دوڑنے کی طاقت ہے وہاں رکنے کی طاقت بھی اتنی ہی, اور پرانی گاڑی ہوگی اس کو ایکسیلیٹر دے کے دباؤ گے تو ساؤنڈ ڈب 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 کر کے اٹھے گی, پھر پٹ 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 کر کے تھوڑا آگے جائے گی. اب سامنے سے دیکھا کوئی رکشا والا آ رہا ہے, کوئی بوڑھے میاں آ رہے, اب لگاؤ بریک. دو چار کو تو بھیڑ ہی دے گی, بریک لگاتے لگاتے بھی نا 4-5 دفعہ. میں ایک دفعہ پرانی گاڑی خریدنے کے لیے گیا اپنے کسی جاننے والے سے, تو انہوں نے مجھے, بالکل سودا ہو چکا تھا یعنی ڈر ہو گیا تھا یوں سمجھے آپ, احتیاط میں نے گاڑی لی, میں نے ادھر چلا کے دیکھوں اس کو, میں بس یہ کام رہ گیا تھا. مجھے پتا تھا مولوی صاحب کو مجھے دھوکہ تھوڑی دیں گے, میرے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں, ہمیں کیا پتا آج کل ہر آدمی ہر ایک کو ٹوپی پہنانے کے چکر میں. تو اب جناب میں گاڑی چلا رہا ہوں, زوم زوم, ٹھیک ہے چلو ایکسیلیٹر کوئی تھوڑا سا دبانا پڑتا ہے, ہم نے کون سا کوئی ریس لگانی تھی کسی سے, مدرسے جانا ہوتا ہے صبح عزت احترام کے ساتھ چلے جائیں گے, ٹھیک ہے, شام کو عزت کے ساتھ واپس آ جائیں گے, اور فیملی کے ساتھ جانا ہو تو اس میں آپ کو پتا ہے یہ تو بڑے مسائل ہیں جب تک گاڑی نہ ہو, تو اس نیت سے میں نے لے لی تھی. اب میں بریک لگا رہا ہوں تو لگی نہیں, بھائی یہ کیا ہو گیا, وہ احتیاط مجھے ایسے روڈ پر لے کر آیا جہاں بریک کی ضرورت بھی نہ پڑے گا, تو ہوشیار ہوتے ہیں. تو میں نے بھی یہ کیا, میں نے 3 دفعہ دبانی پڑے گی, ایک دفعہ دبائیں گے تو اس کو, میں اپنی تعبیر کر رہا ہوں, انہوں نے تو اتنا ڈیفائن نہیں کیا اس کو, یعنی ایک دفعہ دبائیں گے بریک تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ کچھ مولوی صاحب کی چاہتے ہیں, ان کی کچھ خواہش ہے, کچھ مطالبات ہیں. دوسری دفعہ میں جو ہے نا وہ ان کو ہلکی سی گدگدی ہوگی, واضح کچھ چاہ رہے ہیں. تیسری دفعہ میں ان کی سمجھ میں آئے گا اچھا رکنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی پتہ نہیں سمجھ میں آتے آتے روکے کب جائے. میں نے فوراً کہا, میں نے کہا بھائی مجھے یہ نہیں چاہیے, اسی وقت میں نے سودا, میں نے کہا تو میں 8-10 کو صبح مدرسے جاؤں گا, جب روزانہ 8-10 کے ورگانے پڑے گئے ہوں گے. تو انہوں نے کہا نہیں میں ٹھیک کرا دوں گا, میں نے کہا ٹھیک بھی کتنا کراؤ گے, ایک دفعہ سے 2 دفعہ پہ آ جائے گی, ایک ہی دفعہ پہ آئے تو ایک دفعہ میں بھی وہ اتنا ٹائم لے لے گی. تو جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی خواہشات یقیناً کم ہوتی ہیں, مگر اعصابی قوت کمزور ہو جاتی ہے. اس میں خدا نخواستہ کسی بزرگ کی توہین ہرگز مقصد نہیں, جو بھی بزرگ ہیں تبلیغ والے بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ جو آپ سے بڑے بزرگ ہیں ان کے بارے میں یہ سوچو کہ ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہیں, اور یاد رکھیں جو بزرگ مسجد میں آ رہے ہیں نا ان کے بارے میں تو یہ سوچ لیں کہ انہوں نے جوانی میں یقیناً اچھے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بڑھاپے میں مسجد میں آنے کی توفیق مل رہی ہے, ورنہ آج بھی بوڑھوں کی اکثریت مسجد میں نہیں آتی, ہاتھ پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں لیکن نہیں آتی. اللہ تعالیٰ بتا بھی رہے ہیں, دکھا بھی رہے ہیں, دیکھو جوانی میں نہیں آیا, اب اس کو آنے کی توفیق نہیں دوں گا میں. تو بڑھاپے میں انسان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں, اس کے دل میں تھوڑی سی خواہش پیدا ہوگی, اس خواہش کی طرف اس کا نفس جب چلے گا تو اس کے لیے اس نفس کی خواہش کو روکنا کچلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تبھی تو قرآن نے کہا نا کہ بڑھاپے میں والدین کو اف بھی نہ کرو, اس لیے کہ والدین کے دل میں جب ذرا سے کوئی تکلیف ہوتی ہے نا تو وہ یہ نہیں, بڑھاپے میں یہ نہیں دیکھتے کہ ابھی ہمیں ڈانٹنے کا موقع ہے یا نہیں, اس میں ہمارے بچے کی غلطی ہے یا نہیں, بس ان سے دائیا پیدا ہوتا ہے, وہ بریک نہیں لگتی اور ڈانٹ پڑ کر دیتے. سنا دیتے آنے کے موقع نہیں ہوتا, غلطی اولاد کی نہیں ہوتی, سنا دیتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے ایسے موقع پہ تم نے صبر کرنا ہے, ان کے بڑھاپے کو سوچ کے صبر کرنا ہے, بھائی ان کے اعصاب کمزور ہوں گے, تمہیں برداشت کرنا ہے. تو یاد رکھیے جوانی میں اگر توبہ انسان نہیں کرتا, مرد ہو یا عورت ہو, تو بڑھاپے میں بریک لگانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کا دل پھر مسجد میں نہیں لگے گا. آج ڈراموں کے بغیر اگر ٹائم نہیں گزرتا فلموں کے بغیر تو بڑھاپے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرے گا. ہر فلم دیکھنے کا دل چاہے گا. یہ لفظ فلم ہے فلم نہیں ہے, میں جان کر فلم کہتا ہوں. مجھے کسی صاحب نے بعد میں روکا, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ فلم ہے فلم ہے. میں جان کر بگاڑتا ہوں, جیسے ہمارے حضرت نے پلیتے کو پلیتہ کہتے تھے. اصل لفظ ہے فتیل, عربی کا لفظ ہے. ہمارے بہت اچھا لفظ ہے, یہ مناسب نہیں ہے اس گندے کام کے لیے. پلیتے ولیتے جاتے ہیں تو اس کو پلیتہ بنا دیا اور پھر پلیتہ بنا دیا. اور ہمارے حضرت مونچھوں کو کبھی شوارب نہیں کہتے تھے, عربی میں یہ لفظ ہے شوارب. اکثر ہمارے حضرت عربی میں بات کیا کرتے تھے علماء طلبا سے, تو جب مونچھوں کا لفظ آتا تو شوارب کا لفظ استعمال کرتے تھے, مونچھے ہی کہتے تھے کیونکہ خلاف سنت ہے نا مونچھے رکھنا. تو فرماتے تھے کہ یہ شوارب اتنا اچھا لفظ ہے, مونچھوں کے لیے اچھا نہیں لگتا مجھے. جیسی گندی چیز ہے تو اس کے لیے لفظ بھی مونچھے ہی ہونا چاہیے. یہ لفظ اس پہ سوٹ کر رہے, جیسے تصویر دیتے تھے کہ جیسے لال بھائی جب الٹا ہو جاتا ہے اس کی ٹانگیں ایسے کر رہی ہوتی ہیں, تو جن کی بڑی بڑی مونچھیں ہیں وہ بھی جب بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی ان کے جو ہے نا یوں یوں ایسے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ میں جان کر ایسا کہتا ہوں. تو اگر یہ ابھی ٹائم پاس نہیں ہوتا تو بڑھاپے میں پھر ٹائم پاس نہیں ہوگا ان گناہوں کے بغیر. تو شیطان امیدیں دلاتا ہے اور کہتے ہیں نہ 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 ابھی توبہ کو مؤخر کر دے مؤخر کر دے. تو یہ تین وار ہیں شیطان کے, پیدل فوجوں کے ساتھ بھی آتا ہے اور گھڑ سواروں کے ساتھ بھی آتا ہے, اور تیسرا خطرناک ترین وار کیا کہ آپ کو امیدیں دلاتا ہے کہ ابھی نہیں تھوڑا ٹائم ہے بعد میں کر لینا بعد میں کر لینا, عمر بہت لمبی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وما یعیدہ الشیطان الا غرورا, یاد رکھو شیطان کے سارے وعدے دھوکے پر مشتمل, کبھی اس کے وعدوں پر یقین نہ کرنا. موت کا کوئی ٹائم متعین نہیں ہے, کوئی وقت متعین نہیں ہے, کسی بھی وقت آ جائے گی. ہر وقت موت کے لیے تیار رہو, ہر وقت توبہ کر کے رکھو. تو تین چیزیں ہو گئی, شیطان کے مقابلے میں بھی صبر کرو, اور آخری چیز نفس کے مقابلے میں. وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے, اگر موقع ملا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پہ بیان کروں گا. آج ایک مسئلہ معراج سے متعلق سن لیجیے, یاد رہے گی نا جو سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے, انشاءاللہ سن لیجیے. جہاں سے درس چھوڑا ہے وہیں سے اگلے ہفتے شروع کروں گا. یہ مسئلہ سن لیجیے کہ یہ جو معراج کی جو رات ہے نا 27 رجب, معراج تو قرآن حدیث سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رات کے بہت تھوڑے سے حصے میں پہلے بیت المقدس لے کر گئے, وہاں تمام پیغمبروں کو جمع کیا. کیسے جمع کیا اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے, اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ وہ کیا تھا, کیسے آ گئے, قبروں سے نکل کے آ رہے, کیا ہوا. جیسے بتا دیا ہمیں ایمان ہے, اور علماء نے اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ تمام پیغمبروں کی جو نبی سے امامت کروائی, یہ جتلانے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں پر فضیلت ہے. تو یہ عملی طور پر بھی بتا دینا بھی کافی تھا, لیکن عملی طور پر تمام پیغمبروں کو نبی کے پیچھے نماز پڑھائی گئی یہ بتانے کے لیے کہ آج سے تمہارے امام یہ ہیں تمام پیغمبروں کے, اور یہ بتانے کے لیے. اور علماء نے اس میں بڑی حکمت کی علمی نقطے کی باتیں لکھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی یقیناً وہ اپنے طریقے سے پڑھائی. سورہ فاتحہ بھی تھی اس میں, قراءت بھی تھی, رکوع سجود جتنی رکعتیں تھیں اتنی رکعتیں پڑھائیں, یہ بتانے کے لیے کہ تمام پیغمبروں کی شریعت منسوخ ہو گئی. اب ان پیغمبروں نے بھی ہمارے طریقے سے نماز پڑھی, ہمارے نبی کے طریقے سے. لوکان موسیٰ حی لما وسیعہ الا اتباعی, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر نجات ان کی بھی نہیں ہوتی. تو اور بہت ساری حکمتیں. پھر وہاں سے بیت المقدس سے مراد پہ بٹھا کے ساتویں آسمان تک لے جایا گیا. اللہ نے اپنی قدرت کے بہت سارے عجوبے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے, جنت بھی دکھائی جہنم بھی دکھائی, اور بہت کچھ جو آپ سنتے رہتے ہیں. پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے, ابراہیم علیہ السلام سے, ان بچوں سے جو مسلمانوں کے نابالغ بچے مر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے گرد وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے, پوچھا یہ کون ہے, فرمایا مسلمانوں کے وہ نابالغ بچے, وہ یہ قیامت کے دن سفارش کریں گے. آج خاتون کا فون آیا کہ مجھے حمل تھا, ڈاکٹر نے کہا کہ ضائع کرا دیں, یہ ہو جائے گا, بچہ مر جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو میں نے ڈاکٹر کی بات نہیں مانی, بچہ ہو گیا, واقعی مر گیا وہ کچھ گھنٹوں کے بعد. تو میں نے کہا ڈاکٹر تو کہے گا نقصان ہو گیا, مگر نقصان نہیں ہوا ہے, اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنا دیا, ایک بچے کی ماں بنا دیا. وہ مر بھی گیا دنیا کے لحاظ سے مرا ہے, آخرت میں آپ کا شمار اس کی ماں میں ہوگا اور اس کا شمار آپ کی اولاد میں ہوگا. تو ہم تو آخرت کے دیکھتے ہیں نا, آخرت میں تو وہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو حمل ماں کے پیٹ میں ضائع ہو جائے اس کو بھی زندگی دی جائے گی, اور وہ بھی والدین کی قیامت کے دن باپ کی بھی اور ماں کی بھی سفارش کرے گا. تو یہ خاندانی منصوبہ بندی والوں کی جو باتیں ہیں نا, ان کو اٹھا کے دیوار پہ پھیر دیں. سارے یہودیوں کے نعرے ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں. تو اولاد کی جو ہے نا پیدائش کے مرحلے سے گزرنا عورت کے لیے اول کا آخر اس میں عورت کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. ایک ایک گھونٹ بچے کو جب دودھ پلاتی ہے اس ایک ایک گھونٹ پہ اس کو نیکی ملتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اولاد ماں کی اولاد بعد میں ہے, اللہ کی مخلوق پہلے ہے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے عجائبات دیکھے وہاں. تو اور یہ رات کے بہت تھوڑے سے حصے میں ہوا. مشرقین نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پوری علامات بتائی. مشرقین سوالات پوچھتے تھے, اچھا ایک قافلہ وہاں سے نکلا ہے, آپ کی راستے میں ملاقات ہوئی, آپ بتائیں, آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ان کو جو ہے نا وہ پوری پوری ہو بہو وہی بات بتائی جو قافلے کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ ظاہر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ ساتھ میں آسمان تک لے جانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی پیغمبروں پر ثابت کرنے کے لیے. تو اس پر تو ہمارا ایمان ہے, لیکن یہ ہوا کب؟ راجہ قول یہ ہے کہ یہ, بلکہ راجہ کیا تقریباً یقینی بات ہے کہ یہ ہجرت سے پہلے ہوا ہے. ہجرت سے پہلے یہ واقعہ ہوا. تو لیکن تاریخ کیا تھی, مہینہ کون سا تھا, اس کا کسی کو پتا نہیں. نہ مہینے کا پتا ہے اور نہ ہی تاریخ کا. اس بارے میں 36 اقوال ہیں کہ معراج کی رات کون سی. 27 کو جو متعین کر لیے, یہ بدعتیوں کی ایک بدعت ہے. تو 27 رجب کا معراج کی رات سے کوئی تعلق نہیں. دوسری بات یہ, اگر بالفرض تعلق ہو بھی تو اس رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی عبادت مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے, دن کا روزہ بھی ثابت نہیں ہے. لہذا اس رات اسپیشلی عبادت کرنا یا دن کا روزہ رکھنا یہ بدعت ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ حلوے مانڈے اور کھانے پینے, یہ تو ویسے ہی شریعت نے آپ کو بتایا کم کھانے کی ترغیب ہے. آج کل کے جو متصل العالیہ ہے نا, وہ متصل العالیہ جو ملا کھا لیا. بزرگ اس کو کہتے ہیں کہ جو پیزا بھی کھا لیا, چالیسواں بھی کھا لیا, اور کیا نام ہے پتہ نہیں, اور بھی بہت کچھ کھا لیا, پونڈے وونڈے وہ بھی کھا لیے. تو پہلے زمانے میں متصل العالیہ اسے کہتے تھے جو روزے وزے زیادہ رکھتے تھے بےچارے, ٹھیک ہے, اور تھوڑے سے گزارا کرتے تھے, اس کو کہا جاتا تھا. آج کل تو خوب مٹ کے کھاتا ہے. ہمارے رشتے دار کہیں وہ 40ویں کا کوئی دیکھ ویک آ گئی تو کھا نہیں رہے تھے. یہ تو مجھے مردے کی اس میں سے ویسی وہ آ رہی ہے کہ مردے کی کھانا ہے, مردے کا عجیب صحیح ہوتا ہے, وہ کراہت آتی ہے اسے. تو کسی نے کہا نہیں, یہ والا کھانا کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے, یہ متبرک کھانا ہے. تو بعض اس کو متبرک سمجھ کے کھاتے ہیں. تو عجیب عجیب نظریات ہیں لوگوں کے. 27 رجب کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں, اس کا کوئی ثبوت نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. بدعتیں بھی بنائی ہوئی ہیں چیزیں, یہ پرچیاں آئی ہیں, اگر کھول کے مجھے زمین بھی دیتے رہے آپ, سوالات پوچھیں. آج ایف بی پر ایک آدمی کا کامنٹس آیا ہے کہ ہمارے نبی پاک حیات ہیں تو پھر ہم آپ سے ہی رجوع کیوں نہیں کر لیتے, ہر مسئلے اتنے اختلافات نہیں ہوں گے. ہمارے نبی کے متعلق ہمارا عقیدہ حیات النبی ہے. آپ کی حیات کس معنی میں؟ برزخی حیات ہے جو بہت طاقتور ہے, بس اتنا اجمالی ایمان کافی ہے, تفصیل میں جانے کی نہ ضرورت ہے اور نہ قیامت کے دن سوال ہوگا. کیا عصر اور مغرب کے دوران دکان پہ جھاڑو لگانا درست ہے؟ سب جھاڑو کبھی بھی لگا سکتے ہیں. کوئی شخص کسی چیز کی قیمت معلوم کرے اور چیز میری دکان پر موجود نہ ہو, میں اس چیز کو کسی اور سے لے کر دے دوں تو اس طرح ملنے والا منافع جائز ہوگا؟ یہ سوال میں جواب میں نے ایڈ کر دیا شارٹ کٹ. سگریٹ پینا اور اس کی عادت کے درجے کا گناہ ہے, بہت سخت گھٹیا حرکت ہے. عرب علماء تو سگریٹ کو بالکل ہی حرام کہتے ہیں, اور ہمارے ہاں حرام تو نہیں کہتے مگر اتنا حلال طیب بھی نہیں کہتے. تو حلال کا بھی وقت نہیں ہے. بہرحال ہمارے ہاں کا فتویٰ یہی ہے کہ حرام نہیں مکروہ ہے, لیکن حماقت تو ہے. بہرحال اس قدر نقصانات ہے, میں نے اپنی زندگی میں کسی سگریٹ پینے والے کو 60-65 سال سے زیادہ زندہ نہیں دیکھا. کوئی ہو تو بعد میں مجھ سے ملنے کے لیے آ جائے کہ میں ہوں 65 سال سے اوپر. وہ 65 سال سے اوپر وہ ہوگا جو اصل میں 90 سال والا اتنی اچھی صحت ہوگی کہ 90 سال اس نے رہنا ہوگا, تو وہ پھر 65 خوراکیں اتنی کھائی ہوئی ہوں گی, ورنہ بالکل کھلا دیتی ہے جسم کو, ختم کر دیتی ہے سگریٹ. بہت اچھے اچھے جوان لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ سگریٹ پینے کی وجہ سے ان کو کھانسی شروع ہوئی, بلکہ وہ 40 سال کے بعد جو ہے نا جسم کی دفاع کی قوت کمزور پڑتی ہے, تو پھر جھلکنا شروع ہوتا ہے بہت تیزی سے. اس سے پہلے تو گرم خون ہے, ساری بیماریوں کو پی جاتا ہے وہ, 40 سال کے بعد تو ایک دم جو ہے نا وہ اس کو بیماریاں حملہ کرتی ہیں. تو حماقت ہے, بیوقوفی ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. بدعت کی تاریخ, بدعت یہ تو پورا ایم اسلامی آپ کا پرچہ لگ رہا ہے, لمبے سوالات نہ پوچھا کریں. شاطبی, غرناطی اور ان کی کتابوں کی کیا اہمیت اور حیثیت سے حنفی مسلک ہیں؟ اللہ عالم مجھے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. بدعت حسنہ کو بریلوی حضرات عمر بن خطاب سے منسوب کرتے ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے؟ بدعت حسنہ جو ہے نا وہ بدعت ہے جو اصطلاح کے اعتبار سے نہیں, لغت کے اعتبار سے اس کو بدعت کہا ہے. ایک اصطلاحی بدعت ہوتی ہے, ایک لغوی بدعت ہوتی ہے. اصطلاحی بدعت یہ کہ نبی کے زمانے میں بھی اس کا داعیہ موجود تھا, سارے ذرائع اسباب, پھر بھی نبی نے نہیں کیا. پھر اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو نبی سے زیادہ پاک دامن سمجھتے ہیں, متقی سمجھتے ہیں. اور ایک چیز ہے جس کی نبی کے دور میں ضرورت نہیں تھی, تو بعد میں اس کو شروع کیا گیا ہے, ضرورت بعد میں پڑی ہے, تو اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاق دینے والے کو ٹھکائی لگاتے تھے, حضرت نبی علیہ السلام کے دور میں کوئی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف غصے کا اظہار کرتے تھے, کوڑے بھی مارتے تھے. حضرت عمر کے دور میں دیکھا جب بہت زیادہ کثرت ہو رہی ہے تو حضرت عمر نے ٹھکائیاں لگانا شروع کی, مار مار کے گنجا کر دیتے تھے. جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں نہیں ہے, تو حضرت عمر مسئلہ بعد میں بتاتے تھے, کوڑا لے کے اس کے سر پہ چڑھ جاتے تھے. کئی روایات میں یہ مضمون ہے, اتنا مارتے اس کو ادھموا کر دیتے, اس کے بعد کہتے کہ بیوی حرام ہو گئی. تو یہ جو کوڑے مارنا ہے یہ بدعت حسنہ ہے, کیونکہ نبی کے دور میں اتنی طلاق کی کثرت نہیں تھی. بعد میں دیکھا کہ یہ لوگ رکتے نہیں اور 3-3 طلاقیں نکالتے ہیں, تو پھر تعزیر کی ضرورت ہے, اس کو بدعت حسنہ کہا جائے گا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہتی ہے, مدارس کا جو پورا سیٹ اپ ہے, اس وقت بہت تھوڑے لوگ تھے, ایک استاد نے پڑھنا پڑھانا شروع کیا, سب نے پڑھنا شروع کیا, بعد میں وہ سلیبس بنتا چلا گیا, نصاب ہو گیا, پھر جناب سند کی آ گئی, پھر پیریڈ تقسیم ہو رہے ہیں کہ پہلا پیریڈ, دوسرا پیریڈ, تیسرا پیریڈ, یہ سب انتظام کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بدعت حسنہ ہے. اور بھی اس میں کچھ باتیں آپ صرف ان حضرات سے یہ پوچھیں کہ اگر تم جو کام کر رہے ہو یہ بدعت نہیں ہے تو پھر بدعت کہتے کس کو, کیا کریں گے تو بدعت ہی بن جائیں گے, آپ یہ بتا دیں, تو قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے. علاج الغضب, غضب کا علاج تو حدیث میں بھی آتا ہے اور بزرگوں سے بھی سنا ہے, وضو کر لے انسان. سب سے پہلی بات, جب غصہ جہاں جس پر آ رہا ہو نا, پہلی فرصت میں وہاں سے ہٹ جائے. میاں بیوی کا جب بھی گھر میں جھگڑا ہو, میں اکثر کہتا ہوں کہ شوہر کو چاہیے کنڈی کھول کے باہر نکل جائے, وہ گھر سے باہر جائے, اور عورت اس موقع پر شوہر کو روکے نہیں. عام طور پر خواتین روک دیتی ہیں, کیونکہ وہ اس کو اگر روک لیا اور پھر غضب میں طلاق تک زبان سے نکال دیتے ہیں. تو غصے کا بہترین فوری علاج کیا ہے کہ جہاں غصہ آ رہا ہے وہاں سے اس جگہ سے ہٹ جائے. پھر یہ جو کہتے ہیں نا, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, یہ وہاں سے ہٹنے کے بعد, وہیں اگر بیٹھ بھی جائے گا نا کچھ نہیں ہوگا, اور لڑائی بڑھے گی. اب تو کھڑے ہوئے تب تو بیٹھ کے لڑ رہے ہیں, تسلی سے جو ہے نا چماٹے ماریں گے اب تو, اور وہیں لیٹ گیا تو وہ پھر آپ کو پتا ہے, وہ تو پھر اور بھی بیگم غلط دوپٹہ لے کے گلے میں مار دے گی جان سے. تو وہاں سے ہٹ جائیں جس پہ غصہ آ رہا ہے, وہاں سے ہٹنے کے بعد پھر چلیں کرے نہیں, ایک جگہ تسلی سے بیٹھ جائیں, لیٹ جائیں, وضو کر لیں, اور آدھا پونا گھنٹے میں اچھے سے اچھوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بہت زیادہ 1 گھنٹہ میں نے اپنے بارے میں بھی تجربہ کیا ہے, بہت شدید غصہ کبھی آ رہا ہو تو میں نے اپنے, میرا معمول یہ ہے کہ کبھی کسی سے جھگڑا ہو گیا, کوئی اپنے کوئی جان پہچان والے سے کوئی بات ہو گئی, یا گھر میں بھی واضح کیا چھپائیں آپ سے, کبھی گھر میں بھی ہو جاتا ہے تو غصہ آ گیا گھر والے کے پر کسی بات پر, تو میرا اپنا مشاہدہ تجربہ یہ ہے کہ اس وقت وہاں سے ہٹ جائے, کہیں بھی دور جا کے بیٹھ جائے. اس وقت تو دل تل ملا رہا ہوتا ہے اور پتا ہوتا ہے کہ نہیں ٹھنڈا ہوگا جب تک جاری نہیں کروں گا. شیطان کہتا ہے, ماہر نفسیات بھی آج کل عجیب علی مکانہ پاس ڈاکٹر باتیں کرتے, کہتے ہیں کہ غصے کو جاری کر دو تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے آدمی, یاد رکھو ایسا قتل نہیں ہوتا, یہ غلط ہے. قرآن میں غصہ پینے کی ترغیب ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ پینے میں کچھ جو فائدے ہیں وہ جاری کرنے میں نہیں ہے, اور جتنا غصہ جاری کریں گے نا اتنا ہی غصہ بار بار اور آئے گا. یہ انسان کم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا, کچھ مزاج بن جائیں گے آپ. تو یہ تو ترم خان بنے رہتے ہیں نا ہر وقت, تو یہ ہوتے ہی ہے کہ یہ روکتے نہیں اپنے آپ کو, پھر بنتے چلے جاتے ہیں. تو اس وقت جاری کرنے کے بجائے وہاں سے ہٹ جائیں, آدھا ایک گھنٹہ کہیں دوست کے پاس چلے جائیں, کہیں ہوٹل میں بیٹھ جائیں. کوئی بھی شادی شدہ اکیلا ہوٹل میں بیٹھا ہو تو سمجھ لو کہ لڑ کے آیا ہے, ٹھیک ہے. کہیں وہ ڈاکٹر کے پاس ایک مریض گیا, ایک مریض ڈاکٹر کے پاس گیا, کہہ رہے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک وہم ہو گیا, مجھے لگ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں. کیا بیماری ہے؟ مجھے کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہی نہیں, مجھے وقت پر نیند آتی ہے, مجھے کبھی کسی بات پہ غصہ نہیں آتا, اور نہ میرا معدہ خراب ہے, نہ میرے سر میں درد, نہ بلڈ پریشر, نہ شوگر, کوئی بیماری نہیں ہے. تو ظاہر دنیا میں ایسا تو نہیں ہوتا نا, کوئی نہ کوئی نارمل آدمی کو کچھ نہ کچھ تو پریشانی ہوتی. مجھے صرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے, تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں بہمی کوئی نفسیاتی مریض تو نہیں ہوں میں. تو میں اس بیماری کا علاج کرتے, ڈاکٹر نے کہا آپ کی زندگی میں وٹامن سی کی کمی ہے, وٹامن سی کی کمی ہے, کہ آپ کی زندگی میں عورت نہیں ہے. تو یہ شادی کے بعد ہی شروع ہوتے ہیں سارے. سویڈن میں جو ہے نا, سویڈن کہتے ہیں دنیا کا ایسا ملک ہے ٹینشن فری, کوئی ٹینشن نہیں ہے وہاں پہ, یعنی سب کچھ ملتا ہے وہاں, لیکن پھر بھی خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ وہی ہے. اس کی ایک تجزیہ یہ بھی کہ شادی کے بعد اکثر خودکشیاں ہوتی ہیں, کیونکہ ٹینشن کبھی دیکھی نہیں ہوتی, شادی ہوتے ہی جھگڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, طلاق ماں بہت مشکل ہے, تو وہ جا کے اپنے آپ کو گولی سے مار دیتا ہے. تو اتنا خیال, ویسے ہی مذاق کر رہا ہوں, کہ آپ شادی سے کر رہے ہیں, ہماری شریعت نے بہت ترغیب دی ہے ہماری شادی کرنے کی, اور اللہ نے بیوی کو لکس کنوں یہاں سے تعبیر کیا ہے, فرمایا تمہاری جنس کے جوڑے بنائے تاکہ تمہیں سکون ملے. شادی شدہ ایک ہڈے کو تو دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن اس بیوی کی وجہ سے کتنا سکون ملتا ہے اس کو وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا, اس لیے پھر یہ لطیفے وجود میں آ جاتے ہیں. ورنہ اصل اللہ نے یہ جو نکاح کا سلسلہ رکھا ہے, یہ سکون اتنا. تبھی آپ دیکھیں شادی شدہ آدمی کے چہرے پہ چمک زیادہ ہوتی ہے, کمانوں کے چہروں سے عجیب سی سڑی ہوئی بدبو آتی ہے. مجھے تو معذرت کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوں گے, دیکھ کے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کمارا ہے, ایک عجیب سے ان کے چہرے پر نا مرجھائے کے چہرے ہوتے. تو کیا بات کیا تھی, پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گی. غضب کا علاج جو ہے نا وہاں سے ہٹ جائیں, اور ایک ڈیڑھ گھنٹہ اسٹاپ واچ لگا لیں ایک گھنٹے کے لیے, کہ ایک گھنٹے کے بعد میں جو چاہوں گا میں سب کچھ توڑ پھوڑ کے رکھوں گا. غصہ تو یہی آ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ بھی کر دوں گا, میں تاپ توڑ دوں گا, میں ناک توڑ دوں گا, میں طلاق دے دوں گا, میں یوں کر دوں گا. تو آپ اپنے آپ کو کہیں بھائی ایک گھنٹے کے بعد جو چاہے کر لینا, ایک گھنٹے کے لیے مسجد میں ہوٹل ووٹل میں جا کے بیٹھ جائیں, ایک گھنٹے کے بعد جب پھر درمیان میں بھی نہ کہے گا جہاں یہاں پہ بیٹھ گئے سر پھاڑ دے بھائی, 9 بجے نا 10 بجے پھاڑ دوں گا, نہ تو یہ سمجھایا میں تجھے ٹائم دے دی ہے 10 بجنے سے سب کچھ کر لوں گا. تو آپ دیکھیں جب 10 بجیں گے تو آپ کے وہ جذبات نہیں ہوں گے, یہ تجربے کی بات ہے, مشاہدے کی بات ہے. آپ کا دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا, پھر آپ سوچیں گے بھائی جو مطالبہ اس نے غلط تو نہیں کیا ہے, آپ خط تو صحیح کیے, عید کے کپڑے تو بنا کے دینے پڑیں گے, صحیح بچوں کی فیس تو بھرنی پڑے گی. تو پھر کافی حد تک معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ بہت بہترین نسخہ ہے, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنا چاہیے, وضو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, اشھدو ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.